سيدها يا طاهرة يا رازية يا فاطمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آپ سے گزارش کریں گے مرحوم سید اکبر عباس رضوی اور اپنے تمام مرحومین اور تمام شہدا کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. ادارے محترم، جیسا کہ آپ سے وعدہ تھا کہ کل جہاں مجلس کا ہماری اختتام ہوا تھا، یعنی جو نقطہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں سے بات کو لے کر آگے چلیں گے. وہ ہم نے ایک جملہ استعمال کیا تھا نا، بلکہ لفظ استعمال کیا تھا، حجت کا لفظ استعمال کیا تھا اور حجت بالغہ کا لفظ بھی استعمال کیا تھا. آج ہمیں اس پر بات کرنا ہے، لیکن اپنے موضوع سے نہ ہٹتے ہوئے، موضوع کے اندر رہتے ہوئے. ہم نے اس کیا تھا کہ دو سوال لے کر چل رہے ہیں کہ مقام فاطمہ کیا ہے اور کیوں ہے. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ناچیز سے انسان کیا عظمت بیان کریں گے ان ہستیوں کی، لیکن کوشش کر رہے ہیں اپنا ثواب حاصل کرنے کے لیے، آپ کو بھی داخلے ثواب کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک مقصد یہ بھی کہ ہمارے جو جوان ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، جوان نسل، یہ دفتروں میں، کالجز میں، اسکول میں ان کو مختلف حوالوں سے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہو جائیں، ان کے ہاتھ میں ان کے لیے کچھ ایسی دلیلیں پیش کر دی جائیں کہ کسی بھی میدان میں انشاءاللہ انہیں ناکامی کا منہ نہ پہلے دیکھنا پڑا ہے نہ آئندہ دیکھنا پڑے گا. تو بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ عنوان تو آپ جانتے ہیں کہ مقام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا معصومین کی نگاہ میں. اب یہ بھی عرض کر دیا کہ ان پانچ پولیس میں ظاہر ہے کہ تمام احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے. تو کل جس مقام پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا، آج حوالوں کے ساتھ ایک روایت، ایک حدیث ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے برادران کے بھی، اس سے کسی کو انکار اس لیے نہیں کہ یہ حدیث سیاہی ستہ میں ہے. سائے ستہ آپ جانتے ہیں کہ وہ چھ حدیث کی مشہور و معروف عالمگیر کتابیں ہمارے برادران کی، کہ ان میں جو حدیث آ جائے تو وہ صحیح نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ صحیح. اس پہ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ سیاہ ستہ کے جو مؤلفین ہیں، یعنی اس کو اس کے جو جامع ہیں جنہوں نے جمع کی ہیں یہ حدیثیں، ان میں سے ہر ایک کو امام کا درجہ حاصل ہے، یعنی ہمارے برادران کے یہاں امام کا درجہ. وہ امام معصوم مراد نہیں ہے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے تو وہ امام کا درجہ ان سب کو حاصل ہے. امام بخاری ہوں، چاہے رحمۃ اللہ علیہ، چاہے وہ امام مسلم ہوں، چاہے وہ امام نسائی ہوں، امام ترمذی ہوں، جتنے بھی ہیں، امام احمد بن حنبل وغیرہ، یہ تمام کے تمام، امام داؤد، تو ان سب کو امام ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو ان میں جو ایک، ان چھ کتابوں میں سے کوئی ایک حدیث آ جائے، کہیں بھی ایک حدیث آ جائے، صحیح بخاری میں آ جائے، صحیح مسلم میں آ جائے، صحیح نسائی میں آ جائے، یعنی سنن نسائی میں آ جائے، سنن ابن داؤد میں آ جائے، سنن ابن ماجہ میں آ جائے، ابن ماجہ بھی سیاہ ستہ میں، اور سنن ترمذی، یہ چھٹی کتاب، سنن ترمذی یہ وہ کتاب، یہ وہ چھ کتاب. ان میں اگر کوئی ایک حدیث آ جائے تو یہ ہمارے برادران کی یہاں انتہائی یعنی معتبر اور آخری درجے کی معتبر مانی جاتی. اور کمال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں صرف تین حدیثیں مختصر مختصر. तो अब आप बताइए कि वो जो तीन भी होंगी वो कितनी पाई की होंगी। लेकिन इमाम बुखारी ने तो वो तीन हदीसें लिख भी दी, शारहीन ने जो उनके साथ सलूक किया है वो कोई अच्छा सलूक नहीं किया। लेकिन खैर बहरहाल तीन हदीसें उसमें सिर्फ नकल की गई हैं और कुछ में तो है ही नहीं कि इसमें एक एक है, एक या दो। सही मुस्लिम में हदीस है वो जो हमने कल आपके सामने पेश की थी, सही मुस्लिम में वो हदीस है, फातिमा तो बिज़्ज़त मिन्नी मन अज़ाहा फ़कद अज़ानी, बस यहाँ तक, ये सही मुस्लिम में है। फिर उसके हाशिए में जिन्होंने तशरीह किया उन्हीं ने फिर वो मन रज़ाहा फ़कद रज़ानी वगैरह उसमें कहा, लेकिन असल जो हदीस लिखी है सही मुस्लिम में इतनी सी लिखी है कि फ़ातिमा तो बिज़्ज़त मिन्नी मन अज़ाहा फ़कद अज़ानी वन अज़ानी फ़कद अज़ल्लाह, ये भी नहीं है, ये हमारे यहाँ है ना, या दूसरे और जो अहदीस की किताबें उनमें ये इतनी जो हम बहस करते हैं कि एक बात पे, ये भी थोड़ा वक्त है, इसमें भी बहुत वक्त चाहिए होता है लेते। अच्छा, जो हम बात असल बताना चाह रहे थे आपको कि इनमें ये सियाह सित्ता में आपको हैरत होगी कि चंद हज़ार हदीसों से ज़्यादा नहीं है, किसी में 2500, किसी में 3-3500, किसी में 4-4500, बहुत ज़्यादा तकरीबन कोई 7000 के करीब है, और फिर उनमें भी ज़ाहिर कोई तकरार है, रिपीटेशन है, तो चंद हज़ार से ज़्यादा हदीसें नहीं। लेकिन इनको सही कहा क्यों जाता है? ये देखिए, हक ये होता है कि अगर हम किसी का मौकिफ़ पेश कर रहे हैं तो उसका हक अदा होना चाहिए। हम तनकीद नहीं कर रहे बल्कि हम दलील दे रहे हैं कि इसको सही कहा क्यों जाता है, ठीक है ना। ये हमारे बिरादरान के यहाँ इसको सही क्यों कहा जाता है, हमारे बिरादरान के यहाँ इसको सही, इन किताबों को सियाह सित्ता या इनको सही का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि इनमें से एक एक ने लाखों हदीसें छान फटक के ये चंद हजार निकाली, किसी ने 9 लाख हदीसों में से 4-4500 निकाली, किसी ने 7 लाख, किसी ने 6 लाख, किसी ने 5 लाख। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इनमें से कोई भी ना तो हुजूर के ज़माने का है, ना सहाबा के ज़माने का है, ना ताबेईन के ज़माने का है, शायद तबे ताबेईन में से कोई कदुका कुछ चंद अफराद यानी इनके अदवार में ज़िंदा हो तो ज़िंदा हो, ये सब दूसरी तीसरी सदी हिजरी के बाद के लोग हैं भाई, उस ज़माने के लोग हैं ये। यानी पहले इतने अरसे में ये भी मालूम हो गया कि जाली हदीसें मुआशरे में लाखों की तादाद में फैली हुई थी, और उन्हीं जाली अहादीस में से कुछ को आज भी मैदान में जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है उनमें से ले आता है कि सिहा में तो नहीं है लेकिन जनाब फला साहब ने तो लिखी है, फला साहब ने लिखी है, फला साहब ने लिखी है। तो अब समझ में आ रही है भाई बात कि इसका मतलब ये हुआ कि खुद एतराफ़ किया जा रहा है कि लाखों गड़ी हुई हदीसें, मौजू हदीसें माशरे में राइज थी, मौजूद थी, जिन पर अमल किया जा रहा था, जो नकल की जाती थी। और मैंने अर्ज़ कर दिया कि आज भी उनमें से उनको ज़ाहिर है कि वो सब कोई ख़त्म थोड़ी होगी, जला थोड़ी दी गई, ये तो सेहा में उनका जिक्र नहीं हुआ। तो बताइए लाखों हदीसों में से जो चंद हज़ार निकाल रहे होंगे और फिर वो सही किताब होगी तो उसकी वहाँ हमारे बिरादरान की अहमियत कितनी होगी, कितनी ये अलग बात है कि निकालते निकालते बहुत सारी जगहों पर ऐसा लग रहा है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में जितनी भी हदीस थी सभी निकाल दी, वो सब की सब अलग कर दी, लेकिन बहरहाल दो दो तीन तीन निकला है। तो उन्हीं में से एक हदीस मैं पेश कर रहा हूँ, ये इसलिए अपने बच्चों को गोश गुजार कर रहा था कि जब ऐसी कोई बात आए तो आपके जहन में ये तारीखी मालूमात सिहा के बारे में आपके सामने होनी चाहिए कि वो कितनी मेहनत की उन लोगों ने इसमें सिहा सित्ता को जमा करने में। सही रिवायत तो मुझे याद है, सिर्फ हवाला दे रहा हूँ सही तिर्मिज़ी का, सही तिर्मिज़ी में रावी ने नकल किया है। अब जाहिर है कि वो हवाले देने की ज़रूरत नहीं, अब सही तिर्मिज़ी देखेंगे आप तो उसमें सारे हवाले मिल जाएंगे, किसने किससे, किसने किससे, किसने किससे, लंबा सिलसिला हो जाता है। हाँ, ये अर्ज़ कर दें कि दूसरे मकामात पर उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी ये हदीस नकल की गई है, लफ्ज़ के उलट फेर के साथ, क्योंकि हदीस है ना, आयत तो है नहीं, तो हदीसें जब नकल की जाती हैं तो कहीं ना कहीं अल्फाज में उलट फेर हो जाती है, क्योंकि देखिए इसका इसका एक बिल्कुल फितरी सी बात है। कुरान के बारे में तो आप जानते हैं ना कितनी एहतियात की गई, बरता गया, क्यों अल्लाह का वादा भी है कि बादिल्ला यातिहिल बातिल मिन बैना यदह वला मिन खल्फ, कि इसमें तो बातिल आ ही नहीं सकता ना, इधर उधर से दाखिल ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं है तेरी। लेकिन देखिए हदीस सुन रहे हैं 150 आदमी, और 150 आदमी मस्जिद नबी से निकल के फैल गए, कोई बसरा गया, कोई कूफा गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और रास्ते में सारे काम करता रहा, तिजारत करता रहा, कारोबार करता रहा। अब जब वो वहाँ पहुँच के अपनी जगह पे नकल कर रहा है हदीस, तो अल्फाज बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? ये ऐसी है जैसे कोई मेरी तकरीर सुन के चला जाए और जब अपने अपने मोहल्ले में जाके नकल करेगा तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। वो एक बात को 100 आदमी जब नकल करेंगे तो 100वें आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो हो जाएगा जो हमने कहा ही नहीं, ये फितरत है। तो इसलिए हदीस में गुंजाइश मौजूद है। तो अब ये सही तिर्मिजी की हदीस, और मैंने अर्ज़ कर दिया कि उन हस्ती से भी ये मनकूल है मगर ज़रा से अल्फाज की तब्दील के साथ मनकूल है। इज़ा दखलत फ़ातिमतु, जब भी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर के घर में दाखिल होती थी, खाने पैगम्बर ख़त्म मरतबत में दाखिल होती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी इज़ा दखलत फ़ातिमतु, एक बार का वाक़ नहीं है बल्कि जब भी दाखिल होती थी, कामा इलैहा रसूलुल्लाह, सही तिर्मिज़ी की हदीस पढ़ रहे हैं। इस पे दलील तो हमने कल कायम कर दी, लेकिन हमने वादा किया था कि पूरी हदीस आपके सामने पेश कर देंगे। कामा इलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आपकी साहबजादी आती थी आप अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। इलैहा यानी आप अपनी साहबजादी के लिए, कामा इलैहा रसूलुल्लाह व रहबहा और मरहबा कहते थे, यानी क्या मतलब है, खुश आमदीद कहते थे, इस्तकबाल करते थे, जैसे वो जाते ना ये अगर फारसी में खुश आमदीद कहते हैं, और अब जब हम जाते हैं तौफीक पर प्यार आलम सबको हज पे जाते हैं तो वह बैनर जगह जगह लगते हैं मरहबन बेकुम मरहबन बेकुम खुश आमदीद, तो मरहबा का मतलब ये होता है कि किसी को खुश आमदीद, ये इस्तकबालिया कलमा है अरबी में। रहबहा अपनी साहबजादी का इस्तकबाल करते थे, मरहबा कह के इस्तकबाल करते थे साहबजादी का। कामा इलैहा रसूलुल्लाह रहबहा व अजलसहा फी मकानिही, और कहाँ बिठाते थे, जो मैंने कर्ज किया अपनी जगह पर, अपनी मसनद पर, मसनद रिसालत पर। ये मसनद रिसालत है क्या, ये भी सुन लीजिए आप हमसे, मसनद रिसालत किसे कहते हैं, अपनी साहबजादी को कहाँ बिठाते थे, अपने मकाम पे, मसनद रिसालत पे बिठाते थे, जो आपके बैठेंगे। व अजलसहा फी मकान ही, अपने मकान में, जो आपके बैठने की जगह थी वहाँ आप अपनी साहबजादी को बिठाते। देखिए जब ये सुलह हुदैबिया का माहिदा हुआ था ना, तो कुफार कुरैश ने उस माहिदे की खिलाफ वर्जी की थी, जब उसकी खिलाफ वर्जी की तो जाहिर अब खौफ पैदा हुआ कि मदीने से हमला होगा, मदीने से हमला होंगे, तो वहाँ से उस जो सरदार थे उनके जनाब अबू सुफियान साहब वो तशरीफ लाए, काफिर थे ना भाई, हम कुफर के ज़माने की बात कर रहे हैं उनके, ये जहन में रहे, जहाँ भी सारी दुनिया हमारी सुन रही है। अब तो बड़ा मसला हो गया, किसी के लिए भी कोई बात करो पहले हज़ार बार सोचना पड़ता है कि भाई पता नहीं किसकी किससे रिश्तेदारी निकल आएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो बहरहाल जो हम बात कर रहे हैं उनके ज़माने कुफर की बात कर रहे हैं, जब वो 13 साल मक्की ज़िंदगी में कहर बनकर मुसलमानों पर टूटते रहे, और फिर जब मदीने हिजरत करके आ गए थे मुसलमान, तो उसमें फिर जंगे उहद और जंगे अहज़ाब यानी जंगे खंदक में से पैसालार बन के आए थे कुफार के, और फतेह मक्का के बाद जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं वो कौन से ज़माने की बात है, जब वो काफिर थे, मुसलमान नहीं हुए थे, क्योंकि सरदारान कुरैश में थे और उनकी ज़िम्मेदारी थी मक्के को बचाना, लिहाजा वो दौड़े दौड़े पहुँचे मदीने कि भाई किसी तरह से ये मामले को ख़त्म किया जाए, रफा दफा किया जाए। लेकिन हुजूर ज़ाहिर है कि ने अहद शिकनी की थी, अहद शिकन तो थे ही, अहद शिकनी की थी, लिहाजा हुजूर ने बिल्कुल इनको लिए जिसको कहते हैं ना कि वरूद ममनू, दाखिला ममनू का बोर्ड लगाया हुआ था कि दाखिला ही मना है। तो ये जब घर में तशरीफ़ लाए तो आप जानते हैं इनकी एक साहबजादी हज़रत जनाब उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ सलामुल्लाह अलैहा, हमारी खानदानों से दुश्मनी नहीं है, हमारी किरदारों से दुश्मनी है, हमारी किरदारों से लड़ाई है भाई। ये जनाब उम्मे हबीबा मोमिना हैं, इसीलिए हुजूर के अख्द में आईं, क्योंकि नहीं रह सकती थी मोमिना बनके इस्लाम कबूल करने के बाद, कैसे काफिरों के साथ रहती थी, रह सकती थी, लेकिन ये यही सोच कर आए थे कि मेरी बेटी है, मेरी सिफारिश करेगी, कम अज़ कम मेरी खातिर मदारात तो करेगी। जो ही अपनी बेटी के घर में दाखिल हुए जनाब उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा के, जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ी हैं जनाब उम्मे हबीबा, और वो मसनद हटा दी जिस पे अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होते थे। मसनद से मुराद वो गद्दी या जो भी आप कह लीजिए जिस पे आप बैठते थे, वो फौरन हटा दी। तो हैराना कुन उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि ये क्या किया तुमने, ये क्यों हटे, क्या इस पे अल्लाह का रसूल बैठता है, तुम काफिर हो, मुझे बताइए मैं किसका इत्तबा करूँ। میں کس کی پیروی کروں؟ اس مومنہ بیٹی کی جس مومنہ بیٹی نے اپنے باپ کا احترام نہیں کیا. جانتی تھی کہ رسول کا احترام ماں باپ اولاد سب سے زیادہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اتنا آسان تھوڑی ہے. عشق رسول میں دلیلیں قائم کرنا, قربانیاں دینا اتنا آسان تھوڑی ہے. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے مقام مسند رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب اللہ کے رسول اپنی مسند پہ بٹھا رہے ہیں. مسند رسالت میں بتا دیں مسند رسالت کا منصب کیا ہے. کل اب آپ اس کو جوڑ لیجیے تعلق کو. اب یہ تو ہے کہ یہ ہے مقام. کیوں ہے سوال یہ. ایک وجہ تو میں نے کل بتا دی سنت رسول کے حوالے سے آپ کی خدمت میں. آج ایک اور چیز پیش کرتے ہیں انشاءاللہ, کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کو پیش کرنے سے پہلے ایک حدیث, ورنہ پھر یہ حدیث میں کمی نہ رہ جائے. جو وعدہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے. یہ راوی ہیں خود مولا عارفان مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات دیجیے, پانی دیجیے, یہ رکھا ہوا ہے. اب یہ روایت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور وہی القطرہ جس کا میں پرسوں تفصیل بتا چکا کتاب کے. القطرہ میں پھر بشارت المصطفیٰ, پھر اس میں دیگر حوالہ جا. فرماتے ہیں مولا عارفان کہ ایک دن میں دختر رسول اور ہمارے دونوں بیٹے گھر میں موجود تھے. اب جب گھر میں موجود ہوتے ہیں تو کچھ باتیں تو ہوتی ہیں. عشق رسول کی بات نکل آئی, محبت رسول کی بات نکل آئی. تو مولا فرماتے ہیں کہ دختر رسول نے فرمایا کہ یا ابا الحسن, میں اپنے بابا کے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب تر ہوں. عجیب سا تو لگے گا لوگوں کو یہ بات, لیکن بہرحال بھائی میں پڑھ رہا ہوں حوالے کے ساتھ روایت ہے. دیکھ جب یہ آپ اختتام تک پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معصومین کے گھر میں اگر اس طرح کا مفاخرہ برپا ہو تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی فلسفہ, کوئی نہ کوئی وجہ, کوئی بات سمجھانا ہوتی ہے. جب یہ مفاخرہ, اس کو مفاخرہ کہتے ہیں نا, ایک دوسرے پہ فخر کرنا. تو دختر رسول نے, مولا فرماتے ہیں کہ دختر رسول نے فرمایا کہ یا ابا الحسن, میں اپنے بابا کے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب تر ہوں. میں نے کہا کہ دختر رسول نہیں, بلکہ میں آ حضرت کا محبوب تر ہوں. مولا خود فرما رہے ہیں نہیں دختر رسول, میں نہیں بلکہ میں آ حضرت کے زیادہ, آ حضرت کا زیادہ محبوب تر ہوں. اچھا جب یہ کہا تو پاس بیٹھے ہوئے شہزادے امام حسن مشتبہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں زیادہ محبوب تر ہوں. اب یہ محبت میں مقابلہ ہو رہا ہے, حضور کے عشق میں مقابلہ ہو رہا ہے. جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ میں محبوب تر ہوں. اچھا ان سب پر الگ الگ دلیل قائم کی جا سکتی ہے کہ ہر ایک نے کس وجہ سے کہا کہ میں محبوب تر ہوں. ان کے لیے اپنی ظاہر ہے کہ معصوم جب کوئی ایک بات کرے گا تو کوئی وجہ ہے. لیکن بہر اب یہاں تک رکھیے. اسی اسنا میں جب کہ اللہ کے یہ مصطفیٰ بندے اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب سے اپنی قربت کے بارے میں مفاخرہ کر رہے تھے, اسی اسنا میں کہ جب یہ اللہ کے مصطفیٰ بندے اللہ کے محبوب سے قربت کے بارے میں, محبت کے بارے میں مفاخرہ کر رہے تھے. محبت میں کہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول سے میں نزدیک ہوں, وہ میں محبوب تر ہوں, میں محبوب تر ہوں, یہ گفتگو جاری. خود پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد پوچھا کہ بھائی موضوع گفتگو کیا ہے. ہوتا ہے نا بھائی کس چیز پہ بحث ہو رہی ہے. خوش اٹھے مولا فرماتے ہیں کہ خوش ہو گئے کہ چلو اب اللہ کے رسول سے فیصلہ لیا جائے گا. حضور مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلہ حضور کے سامنے رکھ دیا, حضور آپ فیصلہ کیجئے. ہم میں یہ بات ہو رہی کہ ہم میں سے کون آپ کے زیادہ نزدیک تر ہے, کون آپ کا زیادہ محبوب تر ہے. حضور مسکرائے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی صاحبزادی کو بلایا اپنے قریب, اپنے قریب بائیں پہلو کے قریب بلایا اور بوسہ دیا اپنی صاحبزادی کا. اس کے بعد مولا کائنات کو دائیں طرف بلایا اپنے پہلو کے قریب, آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پیشانی پہ بوسہ لیا. پھر امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا, دائیں زانو پہ بٹھایا. جناب سید الشہداء کو بلایا, بائیں زانو پہ بٹھایا, ان سب کے بوسے دیے. اور جب یہ پنجے تن پاک ایک جگہ جمع ہو گئے تو اب آپ نے بچوں کے بوسے لینے کے بعد فرمایا, اب یہ میں پوری عبارت لفظ بلفظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ انتم اولا بی فی الدنیا والآخرہ وَعَلِ اللَّهُ مَنْ وَالَاكُمْ وَعَادِ مَنْ عَادَاكُمْ أَنْتُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْكُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَا يَتَوَلَّاكُمْ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلِيَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. حضور فرماتے ہیں ان سب کو اپنے نزدیک کرنے کے بعد اپنے بچوں کو فرماتے ہیں کہ اے میرے بچوں، تم اس دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ہو. کسی ایک کے لیے نہیں کہا، اولا سب سے زیادہ، سب سے زیادہ میرے قریب، سب سے زیادہ میرے چاہنے والے، میں تم سے محبت کرنے والا، تم اس سے محبت کرنے والے. اولا افضلیت کا صیغہ ہے نا، سب سے بہتروں میں بہتر ہو. سب سے زیادہ تم میرے نزدیک ہو، میرے قریبی ہو، میرے محبت کرنے والے ہو. میں یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، دنیا والا آخرہ سب کے لیے کہا، کسی ایک کے لیے نہیں کہا. وَعَلِ اللَّهُ مَنْ وَالَاكُمْ، اللہ اس کی سرپرستی کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کا یاور و مددگار ہوگا. یہ سب معنی ہیں یہاں پہ والی کے. وَعَلِ اللَّهُ، اللہ اس کا سرپرست ہوگا، اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کا یاور و ناصر یعنی مددگار ہوگا، یار و یاور ہوگا. وَعَلِ اللَّهُ مَنْ وَالَاكُمْ، جو آپ سے محبت کرے گا، جو آپ کی مدد کرے گا. یہ جمع کا صیغہ ہے نا، حضور فرمانے کہ جو اللہ ہر اس سے محبت کرے گا، اس کی مدد کرے گا، جو آپ سے محبت کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا. یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا منصب اللہ کا رسول بتا رہا ہے. یہاں سے ایک چاہنے والوں کا منصب بھی سامنے آ گیا نا، کہ چاہنے والوں کا منصب یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کی نصرت کرے گا، یہ چاہنے والوں کا ہے. تو ایک بار سلوات مومنین کرام کی عزت اور عظمت کی سربلندی کے لیے بھی تو ایک سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اب کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں نامعلوم کہاں کہاں یہ مجالس ہماری دیکھی جا رہی ہیں، تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اسی لیے ذرا سا پیش کر رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے بات. وَعَلِ اللَّهُ مَنْ وَالَاكُمْ، اور پھر اس کے بعد یہی نہیں، وَعَادِ مَنْ عَادَاكُمْ، اللہ اس کا دشمن ہوگا جو آپ سے دشمنی کرے گا. جس نے آپ سے عداوت کی، اللہ اس سے عداوت کرے گا. یہ کتنا بڑا ہے کہ جب میں حیران ہوتا ہوں کہ سامنے کی باتوں کی بھی تاویل کرتے ہیں. اہل بیت کی شان میں اول تو کچھ بیان نہیں کرتے، اگر کوئی بیان کرتا ہے بیچارہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم اپنے کچھ احباب کو جانتے ہیں، دوسرے مکاتب فکر کے کچھ علماء جو بیچارے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، کھل کے بیان کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں، مجالس میں، محافل میں بیان کرتے ہیں، جلسوں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان پر بھی فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا جرم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ علی اولاد علی کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی اتنا بھاری ہے یہ نام علی اور اولاد علی کا، علی سے بغض رکھنے والوں کے لیے. وَعَادِ مَنْ عَادَاكُمْ أَنْتُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْكُمْ، میرے بچوں أَنْتُمْ مِنِّي، تم سب مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. آپ رہ رہیں گے، یہ ہر ایک کے لیے ہے یہ حدیث، علی مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، حسن مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، حسین مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. یہاں اب یہاں جمع کر کے اللہ کا رسول بتا رہا ہے، کیونکہ ہوتا ہی تھا کہ اکثر کبھی وہ پڑھ دو نا علی منی وانا من ہو، تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ حدیث تو امام حسین علیہ السلام کے لیے. اس لیے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ معلوم ہو جائے کہ سب کے لیے ہی ہے، کیونکہ سب ہی نے زندہ رکھا نا اسلام کو، اللہ کے رسول کے پیغام کو جو لائے تھے اس کو زندہ رکھا. تو انتم منی وانا من کو، تم سب مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں، جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والذی نفسی بیدی، لا یتولاکم عبد فی الدنیا الا کان اللہ عز و جل ولیہ فی الدنیا والآخرت، کوئی عبد ایسا نہیں کہ جو آپ سے محبت نہ کرے، محبت نہ کرے دنیا میں، سوائے اس کے یعنی جو محبت کرے گا. یہ اللہ سے، اب یہ بات مطلب آگے بن رہا ہے، ذرا سا مشکل مطلب ہے بتا رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں. دیکھیے لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، لا یتولاکم، کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا عبد کوئی بندہ فی دنیا اس دنیا میں الا اب اللہ آ گیا, یعنی جو کرے گا کچھ نہیں کریں گے, اللہ جو کرے گا الا کان اللہ عز و جل ولیہ فی دنیا والآخرہ, سوائے اس کے کہ جو بھی آپ سے محبت کرے گا پروردگار دنیا اور آخرت میں اس کا سرپرست ہوگا, اس کا والی ہوگا, اس کا ناصر ہوگا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ایک بار اور صلوات بھیجیے گا اللہ. اب یہ ضمن میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا, اب آئیے بات دیتے ہیں کیوں. سوال پھر وہیں آ گیا ہمارا کہ کیوں مقام فاطمہ ہے, یہ کیوں ہے ایسا. آئیے مباہلہ عید مباہلہ کے موقع پہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور علماء ہم سے بڑے علماء پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, سنتے بھی ہیں, مومن جانتے ہیں. مباہلہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا تعارف کرایا جائے مومن کے سامنے, لیکن یہ واقعات ایسے واقعات ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے نئے سے نئے پہلو فضائل کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں, نئے سے نئے. اہل بیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. اچھا اہل بیت کا انکار تو کر نہیں سکتے, اللہ کے رسول نے اہل بیت کا لفظ کتنی بار استعمال کیا, قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا, تو کیا کیا جائے, اس میں شک پیدا کر دیا جائے کہ اہل بیت کون. بھائی اہل بیت میں سب ہیں, اہل بیت میں جو ہے نا سارا خاندان اہل بیت ہے, تمام ازواج اہل بیت ہیں, تمام بیویاں بھی اہل بیت ہیں, تمام بھائی سب کیا مقام اپنی جگہ ہے, محترم المقام ہے سب, ہم کسی کے شان میں گستاخی نہیں کر رہے. بھائی ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے, لیکن ازواج میں بھی آپ جانتے ہیں کہ درجہ بندی ہے کہ نہیں. ایک وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹایا, اور کچھ وہ ہیں کہ جب حالات اچھے ہوئے, ظاہر مدینہ میں حالات اچھے ہوئے تو بیت المال سے ان کو وظیفہ بھی ملتا تھا, اس میں بھی درجہ بندی تھی, کسی کو زیادہ ملتا تھا کسی کو کم ملتا تھا. لیکن ایک ذات کون سی ہے جس نے لیا نہیں سب کچھ دیا ہے, اور وہ ہے فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. دینے والا ہاتھ ہے, لیا نہیں ہے بھائی, سب کچھ دے دیا, سب کچھ اسلام پر دیا. لیکن بہرحال اب کوئی احسان نہیں مانتا تو نہ مانے بھائی, لیکن موجود تو ہے کہ احسان ابو طالب کے بھی ہیں, احسان جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بھی ہیں اسلام کو آگے بڑھانے میں. خیر جناب, تو بات جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا کہ اہل بیت شکوک و شبہات پیدا کیے تھے. کسی نے تو کہا کہ آل رسول سے مراد سارے, آیت بھی لیا ہے کہ وہ آل فرعون, کیونکہ پوری قوم کو کہا جاتا تھا آل فرعون, تو آل سے مراد تو پوری قوم ہوتی ہے. ایسے ایسے جغادری پیدا ہو گئے ہمارے یہاں بڑے بڑے کہ لفظ کی بحث بھی کرنا نہیں جانتے کہ ایک لفظ کہاں کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. امت قوم کو بھی کہتے ہیں, امت دین کو بھی کہتے ہیں اسی قرآن مجید میں, امت مذہب کو بھی کہتے ہیں, امت گروہ کو بھی کہتے ہیں. امت کسے کہتے ہیں, ایک گروہ کو بھی. موقع کبھی ہوا مجالس میں اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے کر لے, ورنہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں, بیان کر دیں گے اس کو تفصیل سے, بیان کر دیں گے کہ امت کس کس معنی میں آتے ہیں. تو اب کیا کہا جائے ہم کو کہ ایک ہی لفظ کے پیچھے پڑ جائیں, تو بھائی آل کا لفظ اگر آ رہا ہے کہیں دوسرے معنی میں تو ٹھیک آئے گا, اس کے بہت سارے معنی, جیسے عین کے بہت سارے معنی ہیں کہ نہیں, صلات کے دو تین معنی ہیں کہ نہیں, زکوٰۃ کے کتنے معنی ہیں. تو آپ یہ کیا ایک پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی کیونکہ وہ آل فرعون سے مراد تھے, اس کا پورا لشکر پورا خاندان, تو آل سے مراد تو پوری قوم ہوتی ہے. عجیب لوگ ہیں. تو جب آل سے مراد ساری قوم ہے, سارے مسلمان ہیں, تو اللہ حکم کس کو دے رہا ہے کہ ان کا اتباع کرو بھائی, آل رسول سے محبت کرو. تو کیا کافروں سے کہا جا رہا ہے, کیا مسیحیوں سے کہا جا رہا ہے, کیا یہودیوں سے کہا جا رہا ہے؟ عجیب غیر عقلی بات ہے, بالکل غیر عقلی بات. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ علم کا دعویٰ کرنے والی یہ باتیں کرتے ہیں, اس قسم کی بات کرتے ہیں. وہ جناب آل رسول سے مراد تو ساری امت ہے, سارے قوم ہیں. تو یہ آل رسول سے جو اللہ اور اس کا رسول محبت کا دعویٰ, محبت کا وعدہ لے رہا ہے کہ ان سے محبت کرنا, ان سے مودت کرنا, اقرب ہے میرے اہل بیت سے کو اذیتیں نہ دینا, تو بھائی حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ کس کو حکم ہے بھائی؟ مسیحی تو مانتی نہیں اسلام, تو حکم کیسا ان کے لیے؟ یہودی مانتے ہیں, ہندو مانتے ہیں, مشرک, کس کے لیے؟ ظاہر ہے یہ حکم مسلمانوں ہی کو تو دیا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آل رسول سے مو. اچھا کچھ لوگوں نے صرف محدود رکھا حضور کے خاندان تک, کہ خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں یہ سب اہل بیت ہیں. آئیے دیکھ لیتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں. اس میں مناقشے کی بات تھوڑی ہے, یہی تو ہم نے پہلے دن بھی بات عرض کی تھی کہ مکالمہ ختم ہوتا جا رہا ہے, مکالمے کی جگہ کچھ اور آتا جا رہا ہے, مناقشے کی بھی آخری صورت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ سارا لڑائی جھگڑا دنگا فساد مقاتلہ آتا جا رہا ہے, اور بنا معلوم کیا کیا اصطلاحات استعمال کی جا سکتی, وہ سب وہ آتا جا رہا ہے. باقی تو کچھ نہیں, ایک دوسرے کو قتل کر دو, ایک دوسرے کو مار دو. بھائی مکالمہ کریں اور اخلاق کے دائرے میں کیجیے, اس میں کون سی ایسی بڑی بات, بحث کیجیے, بات کیجیے, ایک دوسرے کے موقف کو سنیے, نہ تسلیم کیجیے کوئی بات نہیں. بنی نضران نے تسلیم کیا کیا؟ نہیں تسلیم کیا. تو کیا اللہ کے رسول ان کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا کیا؟ نہیں دیا. ہمیں سیرت کی باتیں کرتے, سنت کی باتیں کرتے, اللہ کے بندوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم عمل کیا کر رہے ہو, کیا پیش کر رہے ہو دنیا کے سامنے, اور دنیا پھر ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے, کیا کیا الزامات ہم پر لگاتی ہے. تو ہماری برادران سے گزارش ہے, آپ بھائی ہیں ہمارے, ہمیشہ سے بھائی ہیں, ہم تو ویسے بھی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے, نہ لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. زمانہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑے کی باتیں کی جائیں. پہلے مسلمان نہ معلوم کتنے مسائل کا شکار ہے, لیکن مکالمہ ہونا چاہیے. منا میں آپ کا موقف سننے کا حوصلہ رکھوں, آپ میرا موقف سننے کا حوصلہ رکھیے, حوصلہ رکھیے, ایک دوسرے کی بات سنیے. بھائی اختلاف ہے جبھی تو اتنے مکتب بنے ہیں نا, اختلاف نہ ہوتا تو اتنے مکاتب کیسے وجود میں آتے بھائی, اختلاف نہ ہوتا تو مسیحیت میں اتنے سارے فرقے کیسے بن جاتے. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودیت میں فرقے ہیں, ہندو میں تو ماشاءاللہ اس معاملے میں دنیا میں وہ سب سے آگے ترقی یافتہ ہیں, وہ 350 سے زیادہ ان کے تو مذہب ہیں, 350 سے زیادہ گروہ ہیں جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. بھائی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں تو مجھے نہیں معلوم ہے. خیر اب اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ تو ہے, جب اختلاف ہے تو مکاتب بنے, تو مکالمے میں کون سا ہے, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے, احترام متقابل جس کو کہا جاتا ہے, وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے آپ مکالمہ کیجئے, بات کی نہیں کرنا چاہتے نہ کیجئے کوئی بات نہیں, لڑائی جھگڑے کی کون سی بات ہے, اپنے شہروں کو تباہ کرنے کا کون سا مسئلہ آ گیا بیچ میں. خیر صلوات بھیجیے. آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اہل بیت ہیں کون. دیکھیے واقع مباہلہ ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ کا کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا, نہ آج تک کسی نے کیا. اور صرف واقع مباہلہ کا یہ نہیں کہ انکار نہیں کیا, بلکہ یہ بھی سب نے اقرار کیا کہ مباہلے میں کون کون گیا تھا, اس میں بھی کوئی شک و شبہ. جس نے بھی مباہلہ لکھا, مختصر سی تفسیر کیا, وہ ذرا سی شرح بھی جس نے ساتھ تشریح بھی کی نا آیات کی, تو اس کو بھی یہ لکھنا پڑا کہ بھائی مباہلے میں تو یہی پانچ افراد گئے تھے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں میں ان پر وقت نہیں لوں گا, میں برسر مطلب آنا چاہتا ہوں. مباہلہ ہوا کب؟ مباہلہ اس وقت ہوا, فمن حاج کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم, جب ساری گفتگو کے دروازے, گفتگو کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے. گفتگو کرتے رہے نا, اور کتنے عرصے تک نہ معلوم کتنے ہفتے تک, یہ ابھی ہم بھی تفصیل سے پڑھ چکے, ہمیں کچھ اور مطلب نکالنا ہے اس لیے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. جب یہ گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ کا حکم آ گیا کہ بس یہ اب آپ کی کوئی دلیل ماننے والے نہیں ہیں. جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کٹ حجت جن کو کہتے ہیں, وہ کچھ بھی کر لو, آپ کتنی بڑی دلیل دیں انہیں نہیں ماننا, وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات. ہیں ایسے ہم سے کہ جی بس جائیے نہیں مانتے آپ کی بات, ہماری مرضی. اب یہ مرضی آ گئی تو اس کے آدمی کیا, اس کے آگے آدمی کیا کہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں ماننی آپ کی بات, نہیں ماننی ہماری مرضی, اچھا بھائی نہیں مانیے. تو وہ یہاں بھی ہوا, تو اب اللہ نے فرما, اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب مباہلہ کیجئے, اس کی تشریح میں بھی نہیں جا رہے. اچھا مباہلے کا دن وقت آئی, ان سب ہو گیا, ہو گیا. اچھا وہ بھی جانتے تھے, اچھا ان میں دو تین, اب انشاءاللہ کل ذکر کریں گے, اب وقت نہیں رہا, اور بھی افراد تھے جن سے ایک دو نے, ایسا نہیں کہ سب کے سب کافر ہی چلے گئے تھے, ایک دو ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, مگر اب اس طرف چلا جاؤں گا نا تو وقت بہت ہو جائے گا. انشاءاللہ زندگی رہی کل بیان کر دیں گے اس سلسلے میں, ان کے نام بیان کر دیں گے آپ کے سامنے, ابو حارثہ وغیرہ کے. لیکن عاقب جو تھا وہ ان کا سب سے بڑا سردار تھا, اس نے کہا بھی دیکھو ایک میٹنگ کی بلائی اس نے, جیسے کل مباہلہ ہے آج اس نے میٹنگ بلائی, سب کو جمع کیا, اجتماع کیا, میٹنگ کی, بلکہ وہ میٹنگ بلانے میرے منہ سے نکلتا ہے. تو خیر جناب اس نے میٹنگ کی سب کو جمع کر کے, اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ آ جائے گھر والوں کے ساتھ. اچھا گھر والوں کا عربی ترجمہ کیا ہوگا بھائی؟ اہل بیت, گھر والے. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت گھر والوں کو تو کہتے ہیں نا بھائی. اگر اہل بیت کے ساتھ آ جائے, اپنے اہل بیت کے ساتھ آ جائے, تو پھر مباہلہ نہیں کرنا. اور اگر پورے شہر کے ساتھ آئے میدان میں کھڑے رہنا. خیر اس کی تفصیلات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, اس پہ نہیں جانا. مباحلہ شروع ہوا, یعنی موبائل کا دن اور وقت تعین ہو گیا, شامیانہ لگ گیا. جناب سلمان فارسی نے شامیانہ لگا, میدان سج گیا مباحلے کا. حضور تشریف لا رہے ہیں, آگے آگے حضور ہیں, اور آپ کی عقب میں, آپ کی پشت میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, معصوم کونین ہیں, اور ان کے عقب میں مولا عارفان ہیں, اور حضور کے گود میں امام حسین علیہ السلام, اور انگلی تھامے ہوئے ہیں امام حسن کی. یہ منظر ہے موبائلے کا. اچھا اس نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے تو جگہ چھوڑ دیں گے. بھائی کون سے چہرے دیکھ رہے ہو تم؟ چہرے تو وہی ہیں جو روز دیکھتے تھے. بھائی مسجد میں کس سے بحث ہوتی تھی؟ اب بتانے جا رہا ہوں مقام فاطمہ کیوں. ذہن میں رکھیے, پہلے دن سے میں عرض کر رہا ہوں مقام فاطمہ کیا ہے اور کیوں ہے. اب یہاں آپ کو میں کیوں کا جواب دے رہا ہوں کہ کیوں ہے. دیکھیے مسجد نبوی میں بحث ہوتی رہی جتنے بھی دن ہوئی. بھائی کوئی کہتا ہے ایک ہفتے بھی, کوئی کہتا ہے 39 دنوں کو, 40 دن میں دنوں کے جھگڑے میں نہیں مر رہا. جتنے بھی دن ہوئی ہوئی نا, اتنی ہوئی کہ گفتگو کا دروازہ بند ہو گیا. ہوئی کس سے؟ ہوئی حضور سے آمنے سامنے ہوئی, اور صحابہ کرام بھی جمع ہوتے تھے, مولا کائنات بھی ہوتے تھے, کسی کے آنے پہ کوئی پابندی تھوڑی تھی بھائی. اور دونوں شہزادے بھی کھیلتے کھیلتے آ جاتے تھے بھائی, بلکہ حضور تو اٹھا کے ان کو زانوں پہ بٹھا لیتے تھے اپنے ممبر پہ گفتگو. تو بھائی یہ سارے چہرے تو وہی ہیں, کون سے چہرے دیکھ رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. بھائی تو روزانہ ان کو سوال ہونا چاہیے تھا اس سے, کہ وہی چہرے ہیں جو تم روز دیکھتے تھے. اور اگر ایک ہستی کا ان میں اضافہ ہے تو وہ تو حجاب میں ہے, وہ تو اس میں معجوبہ ہے, وہ تو نہیں. لیکن اس نے کہا نہیں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. اچھا پھر مباحلہ کیا؟ نہیں کیا مباحلہ, جزیہ دے کے چلا گیا, جزیہ دے کے چلا گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ تو سنتے یہ بھی اٹھ جاتے کہ ہاں یہ بھی طے ہو گیا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اضافہ جب ہوا تو نور کامل ہوا. یہ میں بھی پڑھ چکا ہوں کہ سب انوار مقدسہ کو اس نے الگ الگ دیکھا تھا, موبائل میں سب انوار مقدسہ جمع ہو گئے. جب ایک ساتھ اس نور کو دیکھا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں, جیسے حدیث قصہ میں ہے نا کہ یا ربی ومن تحت القصہ, جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا, کیوں جناب جبرائیل علیہ السلام کو نہیں معلوم یہ گھر کس کا ہے؟ بھائی صبح شام کا آنا جانا ہے, مشیت کو ٹوکنا چاہیے نا کہ جبرائیل آپ کیوں سوال کر رہے ہیں, آپ کو تو معلوم ہے کس کا گھر ہے کون کون ہے. لیکن نہیں, الگ الگ دیکھتے تھے جبرائیل, پہچانتے تھے. جب سب چادر زہرا میں جمع ہوئے تو نور کامل ہوا, جب نور کامل ہو گیا تو ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں, وہ نہیں پہچان سکے. وہ بنی نذران کی عیسائی کہاں سے پہچانتے؟ وہ کیسے پہچانتے؟ ٹھیک ہے یہ تو ایک بات, جب وہ نہیں پہچان سکے یہ کہاں سے پہچانتے؟ نور کامل دیکھ رہا تھا, پڑھا لکھا تھا نا کتاب و کالم. لیکن جو دوسری بات ثابت ہوئی وہ کیا ثابت ہوئی؟ ان بڑے بڑے جغادریوں کو سوال, ان کو جواب دینا چاہ رہا ہوں بڑے احترام کے ساتھ, جو برسوں سے کان پک گئے ہمارے سنتے سنتے, اہل بیت کی جن کو تشریح نہیں معلوم ہوئی, کہ اگر کسی کو بھی نہیں معلوم پورے عالم اسلام کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ کہ اس اہل بیت کے جواب میں مباحلے میں گیا کون تھا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
پروردگار نے تو اوپن اعلان کیا تھا نا, ندو ابنا نو ابنا کون نسا نو نسا کون فسنا وان فسکو, ایسے ہی ہے نا. لے کے کس کو گئے تھے؟ اور اس نے کیا کہا تھا کہ اگر اہل بیت کے ساتھ ہے, اگر گھر والوں کے ساتھ ہے, یہ کتنی بڑی دلیل ہے, یہ کتنی بڑی سند ہے کہ اہل بیت سے مراد یہی پانچ تن ہیں جنہیں کہا جاتا ہے حدیث قصہ میں ام فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا بس آخری بات آج کی رہ گئی بات کہ کیوں کیوں. ابھی کیوں کا جواب تو آج دے, کیوں کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. یہ بتائیے کہ جب حضور سے ان کے بحث مباحثہ ہو رہا تھا تو کیا عالمین میں عالم فی العالمین رسول کی ذات ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے رسول سے بڑا عالم؟ نہیں, اللہ کی تو بذات ہے نا, عالم ہونا کی صفت ہونا اس کی تو بذات ہے. ہم بات کریں اللہ کے بعد کوئی عالم فی العالمین, حضور سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں, عالم فی العالمین. تو انہوں نے کون سی دلیل نہیں دی ہوگی, کون سی حجت نہیں قائم کی ہوگی؟ نہیں مانی رسول کی بات, نہیں مانی نا. بس یہی مشیت بتانا چاہ رہی ہے, اور یہی اللہ کا رسول بھی دکھانا چاہ رہا ہے کہ جب ساری حجتیں ختم ہو جائیں تو آخری حجت جو اللہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے اس حجت کا نام ہے فاطمہ.
سبحان اللہ,
یہ ہے وہ حجت بالغہ جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا. اور انشاءاللہ اب میں یہاں ختم کر رہا ہوں, زندگی رہی. کل یہیں سے حجت بالغہ کا لفظ ذہن میں یاد رکھے گا, بھول بھی جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجیے گا, یہیں سے کل میں شروع کروں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ جب ساری دلیلیں ختم ہو جائیں تو جو آخری دلیل جسے کچھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یعنی آپ کا وجود ہی دلیل ہے, آپ کا وجود ہی حجت ہے, یہ ہے فاطمہ. لیکن عزیزان محترم, مسئلہ صرف اتنا سا آتا ہے کہ رسول کی یہ بیٹی, میں نے دو مجلسوں میں عرض کر دیا کہ کس طرح, کس گھر میں اس بی بی کی پرورش ہوئی. میں نے کل بھی انشاءاللہ زندگی میں بیان کروں گا, لیکن چلیے آج مصائب کے لیے تک گریز کرنے کے لیے یہ ایک جملہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی دروازہ نہیں جس دروازے پہ کھڑے ہو کہ اللہ کا رسول ہر صبح سلام کرتا ہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, سلام کرتا ہے. یہ وہ دروازہ کہ جس پہ اللہ کا رسول ہر صبح آ کے حاضری دیتا ہے, شاید بتا رہا ہے, ایمان والوں کو بتا رہا ہے, یہ دیکھو میرے بعد اس دروازے کا خیال کرنا. کیا کیا اس دروازے کے ساتھ, کیا سلوک کیا گیا, انشاءاللہ مصائب کے باب میں پڑھیں گے ایک دو دن کے بعد, لیکن آج ہمیں کچھ اور پڑھنا ہے مصائب میں. دیکھیے بڑی احتیاط سے جملے ادا کرنے جا رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا, آپ دربار میں بھی گئیں, حق بھی نہیں ملا, آپ کے دروازے پہ حملہ بھی ہوا, آپ کا پہلو بھی شکستہ ہوا, اس کے بعد سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی تھی اور سب کو وہ حدیث یاد آتی تھی کہ من ازاہا فقط ازانی, جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ تو بچے بچے کی زبان پر تھی, میں نے عرض کیا نا اسی لیے تو یہ نقل کی گئی, ورنہ سیاہ میں نہیں ہوتی یہ حدیث. اب ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے چاہا کہ معاملے کو درگزر کرا لیا جائے دختر رسول سے, تو مولا کائنات کی خدمت میں درخواست لے کر آتے تھے کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے دختر رسول سے. مولا کائنات گھر آتے تھے, بات کرتے تھے, شہزادی کونین ملنے سے انکار کر دیتے تھے, نہیں ملنا. ایک روز جب آئے تو دیکھا کہ چہرے پہ بہت ہی حزن و ملال کے آثار ہیں مولا کائنات کے. آپ نے حسرت سے دیکھا, ظاہر کہ روز ایک نہ ایک خبر ایسی آتی تھی افسردہ کر دینے والی. پوچھا کہ یا اب الحسن, کیا مدینے والوں نے آج کوئی نیا دکھ پہنچایا, کوئی نیا زخم دیا آپ کو؟ بے ساختہ آنسو جاری ہو گیا اب الحسن مولا کائنات کے, یا دختر رسول کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ انکار کر دیتی ہیں, اب یہ پورے شہر میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تبلیغات کر رہے ہیں کہ دختر رسول تو ملنا چاہتی ہیں, علی ملنے نہیں دیتے, الزام مجھ پر آ رہا ہے, علی ملنے نہیں دیتے. لوگوں میں یہ شائعات ہو رہی ہیں, مشہور کیا جا رہا ہے کہ علی ملنے نہیں دیتے. سر جھکا دیا معصوم کونین نے, کابل حسن آپ کی خاطر ایک بار ملنے کی اجازت دیتی ہوں. درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا, آنے والے آئے گریہ وزاری کے ساتھ آئے, کہ دختر رسول جو کچھ بھی ہوا اس پر پشیمان ہے, نادم ہے, آپ کریم کی صاحبزادی ہیں, معاف کر دیجئے, درگزر کر دیجئے. آپ نے کہا, فرمایا کہ ان باتوں سے پہلے مجھے یہ بتاؤ, میں ایک حدیث پڑھتی ہوں اپنے بابا کی, تصدیق کرنا کہ تم نے سنی یا نہیں سنی, تصدیق یا تردید کر دینا. اس کے بعد آپ نے یہی حدیث جو میں سیاہ کے حوالے سے پڑھی یہی پڑھی, کہ میرے بابا نے فرمایا تھا فاطمہ تو بز اتم منی, من ازاہ فقط ازانی و من ازانی فقط از اللہ, فاطمہ میرا حصہ ہے, میرا ٹکڑا ہے, میرا جز ہے, جس نے بھی اسے اذیت دی, اسی تو جز کہتے تھے کہ جسم کسی بھی حصے میں چوٹ لگے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے نا, کہ جس نے اسے اذیت دی کیونکہ میرا حصہ ہے, میرا جز ہے, اس نے مجھے اذیت دی. سنا, سر جھکا کے آنے والوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا یہ حدیث, بس اتنا سننا تھا. معصوم کونین نے ہاتھ بلند کیے آسمان کی طرف اور فرماتی معبود گواہ رہے نا, میں ناراض جا رہی मैंने यहाँ भी अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में बहुत एहतियात से काम लिया है। गवाह रहना परवरदिगार, मैं नाराज जा रही नहीं माफ किया। बहुत सारे लोगों ने इसको झुटलाने की कोशिश करते हुए ये मौकफ इख्तियार किया कि हो नहीं सकता, रसूल की साहबजादी, रसूल की बेटी, रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी, और कोई माफ़ी मांगे उसको माफ़ ना करे, हो ही नहीं सकता, माफ़ कर दिया होगा ये लगे। लेकिन नहीं अजीजों, मासूमा ने माफ़ नहीं किया। क्यों माफ़ नहीं किया? उस सवाल को एक तरफ रखिए, जानते क्यों माफ़ नहीं किया? अगर सिर्फ फातिमा का दरवाज़ा जलाने की बात होती ना तो मुमकिन था कि मासूम कौनैन माफ़ कर देती। अगर मसला सिर्फ मासूमा के पहलू के शिकस्ता होने का होता तो शायद मुमकिन था, आलम इम्कान की बात कर रहा हूँ, इम्कान में कि मासूम कौनैन माफ़ कर देती। अगर मसला सिर्फ मोहसिन की शहादत का होता तो मुमकिन था कि दुख्तर रसूल माफ़ कर दे, मुमकिन माफ़ नहीं किया। क्यों माफ़ नहीं किया? इसलिए माफ़ नहीं किया कि मासूम कौनैन जानती है कि आज तुमने मेरे दरवाजे पर आग लगा के बुनियाद रख दी कि कल करबला में मेरे बच्चों के खेमे जलाए जाए, लोगों को हिम्मत दे दी, तुमने लोगों को जुर्रत दे दी कि जब रसूल की बेटी के दरवाजे को जलाया जा सकता है तो जैनब के खेमे को क्यों आग लगाई नहीं जा सकती? जब रसूल की बेटी का पहलू शिकस्ता किया जा सकता है तो अली की बेटियों को दुर्रे क्यों नहीं मारे जा सकते? हुसैन की बेटी के कानों से गोशवारे क्यों नहीं छीने जा सकते? जब मोहसिन को शहीद किया जा सकता है फातिमा के मोहसिन को, तो हुसैन के अली असगर के गले में तीर क्यों नहीं लगाया जा सकता? समझ में आई बात? इसलिए दुख्तर रसूल ने माफ़ नहीं किया कि तुमने क़यामत तक के लिए मेरे बच्चों के कत्लेआम की बुनियाद रख दी, क़यामत तक मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के चाहने वाले मारे जाएंगे, काश तुमने ऐसा ना किया होता। तुमने क़यामत तक के लिए दरवाज़ा खोल दिया, लोगों को जरी कर दिया कि मेरी औलाद का कत्ल भी करे, मेरी औलाद का भी कत्लेआम करे, मेरी औलाद के चाहने वालों का भी कत्लेआम करे। बस आज़ादारा ने हुसैन दो तीन जुमले मुझसे सुन लीजिए, शाम गरीमा का जिक्र हो गया मुझसे, बस दो जुमले वहीं से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब खेमे जल रहे थे एक के बाद एक, एक के बाद एक खेमा जलता चला जा रहा था, और हमीद बिन मुस्लिम से नकल किया जाता है इस बात को, क्यों कहते हैं, मैं देखता था कि एक मोमिना, एक खातून मोमिना, तो खैर उसने नहीं लिखा, वो भी उस मलून लश्कर की था रावी, कहते कि खातून को मैं देखता था जो सर से पैर तक चादर में मलबूस होती थी और पुश्त पे कुछ वजन लाद के निकलती थी हर जलते हुए खेमे से। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि वो बीबी पुश्त पर एक बीमार जवान को लाद कर निकलती है। अब समझ में आया कि ये अकील बनी हाशिम, ये शरीकतुल हुसैन मोहसिन इमामत भी है। जलते हुए खेमों से जिसने इमामत को बचाया है ना, उस हस्ती का नाम है सानिये जहरा, उस हस्ती का नाम है ज़ैनब कुबरा। और जब आखिरी खेमा बचा था तो सानिये जहरा ने शाना पकड़ के हिलाया था सईद सज्जाद का, हालांकि सईद सज्जाद को अपनी आगोश में पाला है बीबी ने, मगर शाना पकड़ के हिला के सवाल करती हैं कि बेटा सईद सज्जाद होश में आओ, देखो क्या क़यामत बरपा हो गई, आखिरी खेमा बचा है, बस सब कुछ जल गया, यह आखिरी खेमा है, बताओ मैं क्या करूं, ज़ैनब क्या करे, इस खेमे में जलकर अपनी जान दे दे या खेमे से बाहर निकल जाए। अजीजो, जान देना आसान था करबला में, इसके बाद के मरहलों को तय करना बड़ा मुश्किल था। रिवायात में तो यही है कि सीधे सज्जाद ने फरमाया कि फूफी अम्मा खेमों से बाहर निकलना होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शायद ये भी कह दिया कि फूफी अम्मा सिर्फ खेमे से बाहर नहीं निकलना, अभी तो मालो असबाब लूटा जाएगा, फूफी अम्मा सिर्फ खेमों से बाहर नहीं निकलना, अभी सरों से चादरें भी छीनी जाएंगी, अभी बाजों में रसन भी बांधी जाएगी, अभी दुर्रों से दुर्रे भी मारे जाएंगे, और अभी बाजारों में, शाम और कूफा के बाजारों में हमको इस तरह ले जाया जाएगा। मुझे एक जुमला, आखिरी जुमला कहने दीजिए कि शाम के बाजार के लिए सैयद सज्जाद ने फरमाया था कि हमें इस तरह शाम के बाजार में लाया गया था जैसे जंजबार के गुलामों को फरोख्त करने के लिए लाया जाता है। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयालमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। باری لہا بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزتداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تمام مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. علماء اعلیٰ مراجع الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. جو مریض ہیں بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. باری لہا اس وبا سے اس موذی وبا سے انسانیت کو رہائی دے دے, انسانیت کے جانوں کو آزاد کر دے, اس وبا کا خاتمہ کر دے. اور اگر انسانی شرارت ہے تو جن لوگوں کی شرارت ہے اس عذاب کو واپس ان کی طرف پلٹا دے. ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. آپ سے درخواست کروں گا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ, سید اکبر باس رضوی اعلی اللہ مقامہ, اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے, شہدا کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.